الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء وقال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے اور جو ایام چل رہے ہیں اس میں ایک بہت ہی اہم موقع عنقریب آنے والا ہے اس موقع کو قوم جشن آزادی کے نام سے یاد کرتی ہے اور وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اور بے شمار مسلمانوں کو ایک عظیم مملکت اور زمین کا ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت ہر طریقے سے یکتا خطہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اٹھہتر سال ہونے کو ہیں اور ان اٹھہتر سالوں میں ہم نے بحیثیت قوم کے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. عقل مند آدمی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ضرور اپنا محاسبہ کرتا ہے. سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے دین اسلام کو ایسا عظیم دین بنایا ہے کہ اس دین میں وطن سے محبت، اپنی زمین سے محبت اور اپنے ملک سے محبت کرنا عبادت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہود میں جو سب سے اعلی درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رہبانیت، یعنی دنیا و ما فیہا سے بیزار ہو جائیں، سیاست اور حکومت سے بیزار ہو جاؤ اور ایک گوشے میں بیٹھ جائیں، گوشہ نشین ہو جائیں چرچ میں، سینگوگ میں، گرجا گھر میں، اور وہاں سے بیٹھ کے جو بھی ان کی عبادت ہے، طور طریقے ہیں، وہ پورے کریں. یہ ہے اعلی معیار عبادت کا نصرانیت میں اور یہودیت میں، جبکہ دین اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام میں اس قسم کا رویہ اپنانا منع ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے پڑوس اور رشتہ داروں سے بے خبر رہے، ہمدردی نہ کرے، غمخواری نہ کرے، اپنے بھائی کے بارے میں اچھی سوچ نہ رکھے. اگر نہیں ہوگا تو دین اسلام کے اندر وہ مجرم ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین پڑوس کا خیال رکھنے کا بار بار کہتے تھے. اتنی بار فرمایا کہ فرمایا مجھے شک ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وراثت میں جیسے اولاد بہن بھائیوں کا حصہ ہے، اسی طرح حصہ پڑوس کا بھی موجود ہو. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ پڑوس سے کوئی ہماری رشتہ داری نہیں ہے، وہ کوئی ہمارا خونی عزیز نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی شادی بیاہ کا رشتہ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ پڑوسی ہے. لیکن اسلام کے اندر یہ زبردست تصور موجود ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. انفرادی سوچ، انفرادی مفادات اور انفرادی ترقی کا تصور ہمارے دین میں، اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر چیز میں اجتماع. ایک قوم، مثال کے طور پہ آپ جماعت، دن میں 5 دفعہ نماز با جماعت ہر مسلمان پہ فرض ہے. جماعت کا کتنا حسین ڈسپلن ہے، سب آ جاؤ صاف ستھرے ہو کے، طہارت کر کے اللہ کے حضور میں صف میں کھڑے ہو جائیے، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. بار بار دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالی مسلمانوں کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہے. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سیرت مبارکہ دیکھیے. مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کو یہ منظور تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو باہر سے دیکھیں, اپنے گھر کو, اپنے شہر کو, اپنی پسندیدہ جگہ کو دور سے جب انسان بیٹھ کے دیکھتا ہے تو وہ زاویے نظر آ جاتے ہیں جو زاویے اندر بیٹھ کے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی یاد میں شعر پڑھتے تھے, حضرت بلال مکہ کی یاد میں شعر پڑھتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو یاد کرتے تھے, اور کیوں نہ کریں, آپ کا گھر ہے, آپ کا شہر ہے, آپ کا معزز مقام ہے, آپ کے اسلاف اور اجداد کی سرزمین ہے. اور مکہ کی عظمت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ان اول بیت وضع للناس, پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنا, الذی ببکہ مبارکہ, یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں موجود ہے اور یہ وہ گھر ہے جو مبارک ہے. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, اور تا قیامت آنے والی کائناتوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. اتنی فضیلت والی مقام کو کیوں چھوڑا, کیا ضرورت پڑ گئی ہجرت کی, مکہ میں ہی تشریف فرما ہوتے, مرکز تھا, عمرہ ہوتا تھا, طواف ہوتا تھا, حج ہوتا تھا, جتنی بھی اسلام کی عظیم عبادتیں ہیں اکثر عبادت کا تعلق مکہ سے ہے یا مکہ کے قریب و جوار میں ہے. لیکن اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو یہ سبق بتانا تھا اور پڑھانا تھا کہ کسی جگہ کی عظمت, کسی جگہ کا مقام اور کسی جگہ کا احترام تب ہوتا ہے جب اس مقام کے باشندے, رہنے والے, اس مقام کی عوام اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرے. اگر وہاں کے باشندے اللہ کے نافرمان ہو رہے ہوں تو پھر ایسی جگہ سے چلے جانا بہتر ہے. اور ہجرت وہ نام اسی کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عبادت نہیں فرما سکتے تھے, نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, کعبہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے محبوب پیغمبر اب یہاں سے آپ چلیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ایک ماڈل ریاست, ایک بینچ مارک ریاست, ایک ایسا عظیم ریاست قائم فرمائی کہ اس ریاست میں صرف مسلمان کو ہی نہیں یہود کو اور مشرکین کو بھی بھروسہ موجود تھا. انصاف لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود جاتے تھے, اپنے جھگڑے حل کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافق بھی جاتے تھے. کیوں؟ یہ وہ اصل الاصل ہے, یہ وہ ریاست کی جان ہے, کہ جب وہاں کے باشندے اور باسیوں کو اس بات کا اعتماد ہو جائے کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ میری جان کی بھی محافظ ہے، میرے مال کی بھی محافظ ہے، اور مجھے انصاف بھی یہ ضرور دے گی، میرے مقابلے پہ کسی اور کو بغیر میرٹ کے ترجیح نہیں دے گا، اور پھر یہی عمل جب اپناتے اپناتے اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کو چار بر اعظموں کا کیپٹل بنایا ہے، دار الخلافہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے بیٹھ کے کہاں کہاں تک مسلمانوں کی ترقی کو سربراہی کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرکز بھی مدینہ منورہ، حالانکہ مکہ موجود ہے اور مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا، اور مکہ کی تمام فضائل اور خصوصیات وہ مسلمانوں کے دستوں میں موجود تھی، لیکن یہ خیال کسی کو نہیں آیا کہ مدینہ کو چھوڑو اور مکہ چلتے ہیں اور مکہ ہی کو ہم اپنا اصل الاصل بنا لیتے ہیں. نہیں، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں اور خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے تھے، ان فیصلوں کے اوپر آپ کے صحابہ راضی تھے، متفق تھے، اور اپنے بڑوں کے احکام اور اپنے بڑوں کے فیصلوں کا احترام کرنا، عزت دینا اس کو، اور اس کے ذریعے سے خیر تلاش کرنا، یہ ایک بہت بڑا عزت کا ذریعہ ہے. اور میرے محترم بھائیوں، ہمارا جو مملکت خداداد پاکستان ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ہجرت کے بعد وجود میں آیا ہے. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی عظیم حکومت تھی، بابر بادشاہ، شاہجہان بادشاہ، اکبر بادشاہ، ہمایوں بادشاہ، شیرشاہ سوری، شہاب الدین غوری، احمد شاہ عبدالی، اورنگزیب، عالمگیر، سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، اور نہ جانے کتنے کتنے حکمران تھے مسلمانوں کے، جن کا آج نام بھی نشان بھی موجود نہیں ہے. یہ سب مسلمان کہاں سے آئے تھے؟ آسمان سے اترے تھے؟ ہرگز نہیں. یہ وہ محنت تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم محنت، آپ کے صحابہ کی عظیم محنت، آپ کے بعد آنے والے مسلمانوں کی محنت، کہ دشمنوں میں اپنے لوگ پیدا ہونے لگے تھے. وہی چنگیزی جنہوں نے مسلمانوں کا خون دریائے فرات میں بہا بہا کے دریا کا رنگ بدل دیا تھا، ایک وقت آ گیا کہ انہی لوگوں میں اللہ تعالی نے مسلمان لیڈر پیدا کر دیے ہیں. اور ہندوستان کے طول و عرض میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو عزت عطا فرمائی تھی، آج بھی تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے. تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں. اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص انداز سے اہل مغرب ہندوستان پہ مسلط ہو گئے، قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں سے حکمرانی چھین کر پٹیل کو اور نہرو کو اور گاندھی کو دے دی گئی، حالانکہ وہ حقدار نہیں تھے. 700 سال حکمرانی جس قوم نے کی تھی، وراثت ان کی تھی. اور ہندوؤں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس تصور سے ہی مایوس ہو چکے تھے کہ ہم بھی کبھی بادشاہ بنیں گے، ہم بھی کبھی حکمران بنیں گے، یہ تصور ہی انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور پھر وہی حالات جو مکہ میں پیدا کیے گئے، وہی حالات بر صغیر میں اور خصوصاً ہندوستان کی زرزمین میں پیدا کیے، مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ مذہبی تعلیمات پہ عمل کرنے نہیں دیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کو اپنی شعائر، قربانی اور اپنی نماز، اپنی اذان، اپنا روزہ، اپنی زکات، ہر ہر وہ عمل جو اسلام کے اندر فریضہ ہے، ہندوتوا اور ان کے سپورٹرز نے مسلمانوں کو ان فرائض کی ادائیگی سے روکنے کی کوشش کی تھی. اور یہاں سے پھر ہمارے اسلاف اور علماء نے، یہ ایک حقیقت ہے، مملکت خداداد پاکستان کے آزاد کرنے والوں میں، بنانے والوں میں علماء، اور علماء میں پھر علماء دیوبند، یہ کہا جائے کہ پاکستان کا آفیشل مسلک اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند ہے تو غلط نہیں ہوگا. آپ تاریخ اٹھائیے اور محترم قائد محمد علی جناح کے آس پاس میں کون کون لوگ ہوتے تھے اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ کو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی ملیں گے، حضرت دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث. آپ کو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی ملیں گے، آج بھی حضرت کی احترام، حضرت کی صلاحیتیں علماء دیوبند ان کے جھنڈے کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ملیں گے، جو اس دنیا میں پاکستان کے عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے. اور جب قائد فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو جنازہ حضرت شبیر احمد عثمانی پڑھا رہے تھے، اور جھنڈا لہرانے والی شخصیات، ویسٹ میں مولانا ظفر احمد عثمانی، ایسٹ میں اور ویسٹ میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، اور کیا دلیلیں چاہیے آپ کو، یہ ہو گیا نا کافی. ان علماء نے، اصل میں یہ علماء شاگرد تھے شیخ الہند کے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت تھے کہ جنہوں نے 90 سال کی عمر میں جہاد کی قیادت کی تھی. آسان کام نہیں، 40-45 سال کی عمر کے بعد آدمی ہنگاموں سے، لڑائی سے، جھگڑوں سے سائٹ پہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے وہ کنارہ کش ہوتا. لیکن جب یہ نظر آنے لگا کہ ہندو اور اہل مغرب یہ مل کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں، مسلمانوں کے تشخص کو مٹانے کے درپے ہیں، اور وہ اس بات کے درپے ہیں کہ یہ مسلمان یا تو بدل جائیں، ہندو ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، یا یہ اس زمین کو چھوڑ دیں، بھاگ جائیں یہاں سے. اس خطرے کو بھانپتے ہوئے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے یہ بیڑا اٹھا لیا تھا کہ ہمیں اب اسلام کی حفاظت خود کرنی ہوگی، حکومتوں کی بس کی بات اب یہ نہیں ہے، بادشاہان کی بس کی بات اب یہ نہیں ہے. اور حضرت نے پھر اس کے لیے جو تحریک شروع فرمائی، نوے سال کے بوڑھے کو مالٹا بھیج دیا گیا. کیوں بھیجا گیا؟ हिंदुस्तान की आबादी कम थोड़ी थी, बेशुमार इंसान आबाद थे, करोड़ों की आबादी थी, लेकिन नहीं, उन करोड़ों में से एक बाबा 90-92 साल का, उसको वारंट जारी हुए और कहा गया कि जनाब इनको हिंदुस्तान से मुल्क बदर कर दीजिए। और वो मुल्क बदर हो गए, माल्टा में असीरी गुजारी, लेकिन अपने मुद्दा से पीछे नहीं हटे। अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकालने का जो अजीम बेड़ा हजरत ने उठाया था, शागिर्दों ने उस बेड़े को उठा के आगे चले। और शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो किसी तआरुफ के मोहताज हस्ती नहीं है, आज हमें और आपको जो इस्लामी तालीमात मिली हैं, अहादीस और कुरान और तफसीर मिली है, मैं बगैर मुबालगे के कहता हूं कि जरूर बिजरूर वो कहीं ना कहीं हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की मरहूने मिन्नत है। हजरत को अंग्रेज ने कहा कि आपको पता है कि आपके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है सजाए मौत का। हजरत शेखुल इस्लाम ने जवाब दिया कि आपको पता है कि मेरे सर पे जो ये पगड़ी है, ये मेरा कफन भी है, हम तैयार हैं कफन के लिए, हर वक्त तैयार है, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है आजादी पर। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन अजीम हस्तियों की मेहनत से, इन अजीम हस्तियों की कोशिशों से ऐसे अफराद पैदा फरमाए जिनमें दो कौमी नजरिए का वजूद तसव्वुर परवान चढ़ रहा था। ख्वाह वो कायदे मोहतरम मोहम्मद अली जना हो, या वो अल्लामा इकबाल हो, या वो इनके अलावा और इनके रुफका हो। और यही वो नजरिया है। आजादी किस लिए हुई थी कि हम जबरदस्त तरीके से उसमें नाचें? हरगिज नहीं। यह आजादी इसलिए थी कि जब जश्न आजादी होगी तो दुश्मन के गाने, हिंदुस्तानी गाने और फिल्में हम सुनेंगे और देखेंगे? हरगिज नहीं। और आजादी इसलिए थी कि हमारी माएं और बहनें अपनी इज्जत और आबरू को खाक में मिला के रास्तों और गलियों में निकलेंगी? हरगिज नहीं। मकासिद फौत हो चुके हैं, असल करने के काम कहीं रह गए, और जो फजूलियात और लायानियात हैं उन्होंने उनकी जगह ले ली है। आजादी के मकासिद वही थे जो मकासिद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के थे। अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, आपने देखा हमारा बंदा जब नमाज पढ़ता है ये लोग उनको रोकते हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो आजादी है हम इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से बोल भी देते हैं, भुला भी देते हैं, 14 अगस्त भी गुजार देते हैं। आजादी किस हद तक है और किस हद तक नहीं है, यह भी एक लम्हा फिक्रिया है। ये अजीब एक फितरत है इंसान की कि जब एक दफा वो किसी पे हाकिम हो जाए, एक दफा वो किसी के ऊपर ताकत पा ले, तो फिर उसकी पूरी कोशिश होती है कि किसी सूरत में ये ताकत मुझसे जाए ना, छोड़े ना इसको। हां, जब सामने एक तरफ मौत हो और दूसरी तरफ ये तमाम चीजें हो तो मौत से डर के भाग जाते हैं। फिर अफगानिस्तान के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट अशरफ गनी, अमेरिका का दमचल्ला, बड़ी बड़ी बातें की, ओ जी बड़ी बड़ी डंगियां मारी, लेकिन जब पता चल गया कि अपोजिशन वाले काबुल पहुंच गए हैं, तो अगली टांग उसकी जहाज में थी, भाग गया। अब आप बताइए, ऐसे कायद जो मैदान छोड़ के भाग जाए, ऐसे कायद से वफादारी की उम्मीद है? ऐसे कायद से कुर्बानी की उम्मीद है? और ऐसे कायद से अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए जान लुटा देने की उम्मीद होगी? नहीं होगी। और हमारा वो बाजू जो टूट गया 1971 में, ईस्ट पाकिस्तान, आज वहां पे जो हालात पैदा हुए आप हजरात देख रहे हैं। अपने मोहसिन के साथ इतनी बेहूदगी, हमारा तो वो मुजरिम है लेकिन उनका तो वो मोहसिन था ना। और अपने एक मुल्क को दिलाने के लिए कोशिश करने वाले के साथ ऐसी तौहीन कि ना उसके मुजस्समे को बख्शा, ना उसकी औलाद को बख्शा। क्यों? इसलिए कि शेख मुजीब की तहरीक वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर नहीं थी, वो असबियत पे थी, वो जबान पे थी, वो नस्ल पे थी, वो कौमियत पे थी। और जो तहरीकें जबान, नस्ल, कौमियत और असबियत पे होती हैं, उसकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। खुदा की कसम, अगर यही लीडरान इस्लाम के नाम पे एक्शन लेते और अल्लाह रसूल के वफादार सिपाही बन जाते और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुहाफिज बन जाते, मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसी तौहीन, ऐसी ज्यादतियां उनके साथ नहीं होती हैं। तारीख मौजूद है। सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस को फतह किया, यहूद को कहा बाहर निकलो, कोई कत्लो कताल नहीं किया, कोई उनके साथ ज्यादती नहीं की। आज भी उनकी इज्जत पूरे दुनिया में, सिर्फ इस्लाम में नहीं, सलेडिन द ग्रेट अंग्रेज भी उसको कहते हैं, अजीम वो बादशाह थे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये मसला समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए जो ये अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई हैं और हिमालय के दामन में वसी और अरीज ये जमीन जो अल्लाह ने हमें दी है, कौन सी नेमत है जो इस खित्ते में नहीं है? जिस नेमत का आप तसव्वुर करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी न किसी मकाम पे मौजूद है। और कौन से वो अल्लाह की नेमतें हैं, कौन सी वो अल्लाह की तरफ से इनामात हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं है? लेकिन अफसोस ये कि इनाम के लिए कदरदान होना भी जरूरी है। बहुत सारी नेमतें इंसान पे हो रही होती हैं, जब वो नहीं होती तो पता चलता है कि वो कितनी बड़ी नेमत थी। ये अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है हमारा मुल्क, इसकी कदर कीजिए। और अपने सियासी मकासद के लिए और अपनी सियासी सोच के लिए मुल्क को दांव पे लगाना ये अकलमंदी नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स कहे कि इस घर में मेरी बात नहीं चल रही तो मैं आग लगा दूं इस घर को। नहीं, युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मोमिन, अपने घरों को खुद आग लगा रहे हो। ये यहूद का तरीका था, अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए खुद अपने लोगों को मारते पीटते भी थे और घरों को नुकसान भी पहुंचाते थे। जबकि इस्लाम का तकाजा यह है, ईमान का तकाजा यह है, मैंने आपसे इब्तिदा में कहा कि इस्लाम वो वाहिद दीन है कि जिसके अंदर ममलिकत का तसव्वुर लाजिम है। جماعت ہوگی نماز ہوگی سب شریک ہوں گے اجتماع. رمضان المبارک میں روزہ رکھیں گے سارے مسلمان رکھیں گے اجتماعی قوت. حج کے موسم میں حج ہوگا ہر قسم کا مسلمان وہاں پہ موجود ہوگا اجتماعی قوت. انفرادی نماز سے با جماعت نماز 27 درجے افضل ہے اجتماعی قوت. جہاد کی صفوف میں مسلمانوں کو یکجا اور متحد ہونے کی تلقین کی گئی اور فرمایا بھاگنا نہیں میدان چھوڑ کے بہت بڑا گناہ ہے اجتماعی قوت. اس لیے میرے محترم بھائیوں انفرادی مفادات بہت ہو گئے, انفرادی فائدے ہم نے بہت اٹھا لیے, اب وقت آ چکا ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے ایک بحیثیت ملک کے اور سب سے بڑی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آج سے ہی ہم یہ تہیا کر لیں کہ صرف میں نہیں ہوں, میرے پڑوسی کس حال میں ہے اس کی خبر ہمیں ہونی چاہیے, میرے محلے دار کس حال میں ہے اس کی خبر ہمیں ہونی چاہیے, اور ہمارے شہر والے کن مشکلات کا شکار ہیں میں کس طریقے سے ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہوں, اس کا جذبہ یہ عین عبادت ہے. اسلام کے اندر ایک بہت عظیم تصور ہے ایک بہت بڑی تعلیم ہے اسے کہتے ہیں مواخات. مہاجرین صحابہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ان کے پاس گھر بھی نہیں تھے زمین بھی نہیں تھی کاروبار بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو صحابہ تھے انصار صحابہ ان کے ساتھ ان کی بھائی بندی کروائی ہے, فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے فلاں فلاں کا بھائی ہے فلاں فلاں کا بھائی ہے, اور وہ کام میں بھی شریک ہوتے تھے وہ محنت میں بھی شریک ہوتے تھے یہاں تک کہ جو زمین میں فصل اگاتے تھے وہ اس میں بھی شریک ہوتے تھے. کیا فائدہ نکلا؟ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک قوم بنا دیا اور اس میں انصار اور مہاجرین کا کوئی فرق باقی نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں, مدینہ کے حکمران ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, لیکن ہیں مہاجر, مدینہ کے نہیں تھے. یہ ہوتی ہے وہ عزت جو دی جاتی ہے جب اللہ تعالی مسلمانوں کو توفیق دے دے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ صرف مدینہ نہیں ایک طرف ایران تک اور دوسری طرف مصر تک مسلمانوں کے خلیفہ ہیں حکمران ہیں, لیکن جس شہر میں وہ حکمران ہیں اس شہر کے وہ باسی نہیں تھے مہاجر تھے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت عظیم دور خلافت ہے, سب سے زیادہ اسلام کو فتوحات ان کے دور میں ہوئی ہیں, سب سے زیادہ بڑے بڑے کارنامے حضرت کے دور میں ہوئے ہیں, قرآن کریم جمع ہوا ہے, قرآن کریم کے نسخوں پہ اتفاق ہوا ہے, تدوین حدیث شروع ہوئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے باسی نہیں تھے بلکہ وہ کون تھے؟ مہاجر تھے. پتہ چلا کہ ہجرت ایک بہت بڑی عزت ہے. خاص طور پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہمارے جو کراچی کے رہنے والے بھائی ہیں, ہنی اللکم, آپ حضرات کے لیے یہ خوشخبری ہے یہ مبارکباد ہے کہ اللہ تعالی نے آپ حضرات کو بھی وہ ملکہ عطا فرمایا وہ مقام عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون مہاجرین کو عطا کیا تھا. اور میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک موقع پہ یہ بات سنی کہ مہاجر کی اولادیں زیادہ ترقی کرتی ہیں, عجیب بات, اس لیے ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ تو کوئی اور جگہ کے تھے, چھوڑ کے آ گئے, اب ادھر آئے ہیں, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ان کو فکر ہوتی ہے, وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ تجارت کرتے ہیں, کیونکہ زمین نہیں ہوتی, زمین ہوتی ہے موروثی. اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے فضل ہو جاتا ہے کہ جو شخص تجارت کرے اور تجارت کی طریقے کے طریقے اپنائے, اللہ تعالی بہت جلد اس کو برکت دے دیتے ہیں. کراچی پاکستان کا معاشی مرکز ہے, یہ معاشی مرکز ایسی نہیں ہے, بڑے بڑے شہر اس خطے میں موجود ہیں, لیکن ان شہروں میں یقین کیجئے شیطانت اور حسد اور چغل خوری اور اس قسم کی فضولیات کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ان شہروں میں. الحمدللہ ہمارے شہر کے باسیوں کے پاس ان فضولیات کا وقت نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ تمام تمہید کا مقصد کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مطابق اگر ہم بھی اپنی ہجرت کو اللہ اور رسول کے لیے کر لیں اور ہم بھی اپنی ہجرت کو ان اصولوں پر استوار کر لیں جن اصولوں پہ صحابہ کرام نے کی تھی, خدا کی قسم کامیابی آپ کے قدموں میں منتظر ہے. میرے محترم بھائیوں, اپنے وطن سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایک فیشن بن گیا ہے اپنے ملک کو گالی دینا, اپنی قوم کو گالی دینا, اپنے ملک کی نشانیوں کی بے حرمتی کرنا, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو وہ مایوسی ہے جو ہم نے ایک خاص سازش کا شکار ہو کر اپنی باغ دوڑ, اپنے تمام سلسلے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں کہ وہ لوگ اللہ و رسول کے احکام سے واقف نہیں ہیں. یہ جو نام نہاد آپ لوگوں کے بڑے بڑے لیڈر ہیں اور جن کو پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک مانا جاتا ہے, ان میں سے اکثر نے ہجرت بھی نہیں کی. سب سے پہلا مسئلہ تو یہی آ جاتا ہے, وہ کیا جانے کہ ہجرت کیا چیز ہے. اور پھر افسوس یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ مہاجر ہی حکمران بنے گا, لیکن افسوس یہ کہ انہوں نے پھر اس ہجرت کی قدردانی بھی نہیں کی. اور ہم نے خاص روش اپنا لیا, اپنی نوجوان نسل کو ایسے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں, ایسے کالجوں میں بھیج رہے ہیں, ایسی یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ ان کو صرف یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دو دو چار کیسے ہوتا ہے. قطع نظر اس سے کہ وہ چار روپے حرام کے ہیں یا حلال کے ہیں, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اور ہم نے اپنی نسلوں کو ایسے اداروں میں بھیج دیا کہ جہاں سے نکلنے کے بعد وہ اللہ و رسول کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور پھر ہم اس کے بعد انہی کو اپنے افسر بناتے ہیں, ڈپٹی کمشنر بناتے ہیں, پولیس کا ایس پی بناتے ہیں, فلاں ادارے کا بڑا بناتے ہیں, اور وہ تو یہ جو تعلیم سیکھ کے آیا ہے وہ تو یہی ہے کہ کرپشن کیسے کرنی ہے, باہر ملک میں گھر کیسے بنانا ہے, کیونکہ بھاگنے کا وقت آئے گا. اب تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ بھاگنے کا وقت آتا ہے. ایک نہیں, دو نہیں, کئی حکمران عوام کو چھوڑ کے بھاگ گئے. اور یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی پکڑ ہو گئی تو یہ بھاگیں گے, ضرور بھاگیں گے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ وہ مملکت خداداد پاکستان جو اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا, اور وہ مملکت خداداد پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ بیان کیا گیا تھا, آزادی سے پہلے ہندوستان کی گلیوں میں مسلمان بچے اور بچیاں جب گلیوں میں نعرے لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس لا الہ الا اللہ پہ ہم نے عمل بھی کیا ہے؟ نہیں کیا. 10 لاکھ قربانیاں ہجرت کے موقع پہ ہوئی ہیں, دس لاکھ انسان شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، مر گئے، کیوں ہو گئے؟ ایسی نہیں، یہ آزادی کے لیے. ایک لاکھ بچیاں، ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں. آج بھی اس طرف والے پنجاب میں وہ نسلیں مسلمانوں کی موجود ہیں جن ماں اور بیٹیوں کو سکھوں نے پکڑ لیا تھا اور ظلم و زیادتی کا شکار کیا تھا، آج بھی ان کے اولادیں اس علاقے میں موجود ہیں. یہ ایک لاکھ ماں اور بہنوں کی عزتوں کو ہم نے اس لیے لٹایا تھا کہ ہم کرپشن کریں گے، ہم مسلمانوں کو تکلیفیں دیں گے، بہانے بہانے سے مسلمانوں پہ دانا پانی روٹی بند کریں گے. ہرگز نہیں. ہمارے مقاصد فوت ہو گئے، قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا بھی ہو، اسلامی تعلیمات کا اگر پابندی شروع ہو جائے تو یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان تعلیمات کے برکت سے آپ کو اور ہمیں، تمام اہل پاکستان کو خوشحالی بھی دے دیں گے، ترقی بھی دے دیں گے، امانت بھی دے دیں گے، عفت اور عزت کی، آبرو کی حفاظت بھی دے دیں گے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنی حفاظت خود کرو. کل رات کو ہمارا یہی دور تفسیر میں سورہ نساء میں سبق تھا، آیت نمبر 71، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. ہمارے جو فوج کے بڑے نے کل علماء سے تقریر کی، اور میں بالکل متفق ہوں ان سے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مضبوط دفاع ایک مضبوط قوم کے لیے ضروری ہے. جن ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ان کا دفاع نہیں ہے، جو چاہے منہ اٹھا کے پہنچ جائے اور جو چاہے وہ کرے. لیکن ہمارے دفاع والوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، دشمن میں اور دوست میں فرق کرنا ضروری ہے. جس کے آپ خادم ہیں اور جس کے لیے آپ دشمن ہیں، ان دونوں اقوام کے اندر فرق ہوگا تو محبتیں بڑھیں گی، اعتماد بڑھے گا. اگر آپ وقت وقت پہ عوام کے پیچھے ڈنڈا نکالیں گے اور لوگوں کو ماریں گے پیٹیں گے تو یہ دوریاں بڑھیں گی. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے وطن سے محبت کیجئے، اپنے وطن سے وفاداری کیجئے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے فلسفے پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے تمام مسائل کو جلد حل کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکو بند کرو، ایکو بند کرو. گزشتہ جو میں آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ پانی کے بور کے حوالے سے، تو انشاءاللہ کل یا پرسوں سے کام شروع کریں گے. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش بھی ہے اور اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی درخواست بھی ہے. زبردست صدقہ جاریہ کا موقع ہے. انشاءاللہ جب تک یہاں سے پانی استعمال ہوگا، ایک ایک قدرے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجر عطا فرمائیں گے. سوال پوچھا ہے کہ ایک حدیث میں ہے، جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اس سے کیا مطلب ہے؟ حدیث بالکل صحیح ہے، اور حدیث اسی طرح ہی ہے کہ جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ فاتحہ پڑھیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، اور جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو امام کی فاتحہ آپ کی فاتحہ ہے. تہاوی، امام تہاوی نے باقاعدہ روایت نقل فرمائی ہے، من کان لہ امام فقراءت الامام لہ قراءت، جس کسی کا امام ہو تو امام کی قراءت وہ مقتدی کی قراءت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کر اس کو سنو. اب آپ اگر خود پڑھ رہے ہیں تو امام کی تلاوت کیسے سنیں گے کان لگا کے؟ اس لیے حنفیہ کا یہی مسلک ہے کہ اپنی انفرادی نماز میں آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، البتہ جب امام کے پیچھے آپ کھڑے ہوں گے تو امام کی فاتحہ پہ آمین کہیں گے، خود سے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے کچھ لوگ آئے تھے کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے، آپ نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی جائز نہیں کہتے. امام صاحب نے کہا مناظرہ تیار ہے، یہ بتائیے کہ کون کون بات کرے گا. انہوں نے اپنوں میں سے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ یہ آپ سے بحث کریں گے. تو امام صاحب نے کہا میرا مسئلہ ثابت ہو گیا، میں جیت گیا. تم 70 بندے آئے ہو اور ایک بندے کو تم نے متعین کیا کہ یہ بات کریں گے. اس اللہ کے حضور میں امام جب کلام کر رہا ہو تو پیچھے والے شور نہ کریں. یہ ہے وہ عظیم مسئلہ جس کو سمجھ لینا ضروری ہے. پوچھا ہے کہ میری رکعت نکل گئی اور بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، ساتھ والے نمازی کو دیکھ کر یاد آیا کہ میری رکعت بھی نکل گئی تھی، میں نے ان کو دیکھ کے نماز مکمل کر لی، کیا میری نماز درست ہو گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا غافل ہونا کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ خود بھول گئے، دوسرے کو دیکھ کے یاد آ رہا ہے؟ اتنی غفلت نماز میں نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ سلام کر لیا اور جگہ سے اٹھ کے گئے نہیں اور کسی سے باتیں نہیں کی تو نماز نہیں ٹوٹی، اٹھ جائیے اور نماز کو فوراً پورا کر لیجئے، اگرچہ ساتھی نے یاد دلایا ہو نماز درست ہو گئی، البتہ آخر میں سجدہ صحو کریں گے. بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں خاص قسم کے اعمال کرنے چاہیے، حلوہ پکانا چاہیے، سورہ مزمل کی تلاوت کرنے کی ہے. سورہ مزمل تو قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کی خیر اور برکت میں کوئی شک ہی نہیں، لا متناہی خیر و برکت ہے. جتنی دفعہ بھی قرآن پڑھا جائے، جہاں جہاں پڑھا جائے، اس کا فائدہ ہے. لیکن سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے، کفر ہے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے دین میں سفر کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، مطلب یہی ہے اس کا کہ کامیابی کا مہینہ، کامرانی کا مہینہ. اسلام کے اندر کوئی جگہ منحوس نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی شخص منحوس نہیں ہے، اور اسلام کے اندر کوئی فعل منحوس نہیں ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور سفر کے مہینے میں شادی کرنا، نکاح کرنا، رشتے کرنا، سب کچھ صحیح ہے اور سفر المظفر ہے، یعنی کامیابیوں کا مہینہ ہے. مکروہ اوقات کون سے ہیں اور ان میں نماز پڑھنا کیوں منع ہے؟ دیکھیں مکروہ اوقات تو مشہور ہیں، فجر کی اذان کے بعد سے لے کر اب صرف فجر کی سنت پڑھیں گے اور فجر کی فرض پڑھیں گے بس، سورج کے نکلنے تک، یہاں تک کہ سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اس کے بعد آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں، ایک وقت یہ ہو گیا. دوسرا نصف النہار، عین سورج جب بالکل آپ کے سر کے سیدھ میں ہو، 5 یا 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بھی نماز پڑھنا منع ہے. اور تیسرا وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر جب سورج پیلا ہو جائے، وہاں سے لے کر مغرب کی نماز کے ختم ہونے تک. کیوں منع کیا گیا ہے؟ پہلا جواب تو یہی ہے کہ ہم پابند ہیں شریعت کے حکم کے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے، بات ختم ہو گئی. جن لوگوں نے اس میں مصلحتیں تلاش کی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ سورج کے غروب اور طلوع کے وقت میں یہود اور مشرکین سورج کو سجدہ کرتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہود اور مشرکین سے بچ کے رہنے کی تعلیم دی ہے، ان کے ساتھ مشابہت سے بچ کے رہنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. لیکن خلاصہ کلام کے طور پہ یاد رکھیے گا کہ حدیث میں منع ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے. ہوائی جہاز میں قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں یا جگہ نہ ہونے کی صورت میں نماز کیسے پڑھیں؟ دیکھیں، دیکھنا پڑے گا کہ وہ جہاز مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلموں کا ہے. مسلمانوں کے جہاز میں ان میں خدا اور رسول کا خوف ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک فریضہ ہے اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے سعودیوں نے تو جہاز میں جگہ بھی بنائی ہے, مسجد بھی ہے. اب وہ کب تک ہے اللہ جانے, کیونکہ اس وقت ان کی جو حرکتیں ہیں وہ کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں. تو اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے اور کھڑے ہو کے قیام کر کے نماز پڑھیں, سجدہ و رکوع بھی کریں. قبلہ نہیں پتا چلتا, پائلٹ سے پوچھ لیں, اس کو سب پتا ہوتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں, کس طرف میرا رخ ہے. اور اگر جہاز ایسا ہے کہ اس میں آپ کو جگہ سے اٹھنے ہی نہیں دیتے تو علماء فرماتے ہیں سیٹ پہ بیٹھ کر بغیر قبلہ رخ ہوئے ہوئے اشارے سے نماز پڑھ لے, اور جب خیر خیریت سے پہنچ جائے اور فرصت ہو جائے تو اس نماز کی قضا کریں گے, اس نماز کو لوٹائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت سارے فریضے رہ گئے, تو بہتر طریقہ یہی ہے. پوچھا ہے کہ فرض نماز تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی شخص فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا کے پڑھتا ہے, کیا اس کی نماز درست ہے؟ بالکل درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں, کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے. پوچھا ہے کہ ریال قرض لیے تھے اور اب واپسی کی صورت میں میرے پاس ریال موجود نہیں ہے, کیا میں پاکستانی روپے میں قرض واپس کر سکتا ہوں بشرط یہ کہ وہ راضی ہو, اور بشرط یہ کہ آپ کے پاکستانی روپیہ آج کے دن کے لحاظ سے ریال کے قیمت کے برابر ہو. یہ مشہور و معروف مسئلہ ہے, اس میں تین قسم کے اقوال ہیں, امام اعظم کا الگ ہے, امام ابو یوسف کا الگ ہے اور امام احمد کا الگ ہے. ایک نے کہا ہے کہ جس دن قرض لیا تھا اس دن کا ریٹ معتبر ہے, دوسرے فرماتے ہیں کہ نہیں, جس دن یہ واپس کیا جا رہا ہے اس دن کا ریٹ معتبر ہے, اور تیسرے فرماتے ہیں کہ نہیں, بازار کے اندر جو نرخ ہے اس کے برابر کا ریٹ معتبر ہے. بہرحال امثال بدل سکتی ہیں, وَتُقْضَى الدُّيُونُ بِأَمْثَالِهَا, فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو قرضے ہوتے ہیں وہ مثل سے اگر ادا کر دیے جائیں تو ادا ہو جاتے ہیں. امانت میں ایسی چیز نہیں ہے, امانت کا یاد رکھیے گا, امانت جس کرنسی میں ملی ہے اسی کرنسی میں واپس کرنا ضروری ہے. کہا ہے کہ میری پھوپھی کا انتقال ہوا ہے, دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کی پھوپھی کے درجات بلند کرے. ہم مسجد میں رہتے ہیں, ضروریات کے لیے نکلنا پڑتا ہے, تو ہر بار داخل ہونے میں نیت ضروری ہے یا ایک مرتبہ کافی ہے؟ کس چیز کی نیت, یہ نہیں سمجھ پایا میں. اعتکاف کی نیت ہر بار کر لیں, دعا پڑھیں گے ہر بار پڑھ لیں, لیکن اگر بار بار آنا جانا ہو رہا ہے تو پھر ایک دفعہ کافی ہے, اوقات کا اعتبار ہے. کیا دین کی وجہ سے کسی کو تکلیف دینا جائز ہے, جیسے بہت لمبا نماز پڑھانا؟ نہیں جی, جائز نہیں ہے, لیکن جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ مسلمان ہو, وہ منافق نہ ہو. وہ ویسی دس منٹ کی نماز میں اس کو تکلیف شروع ہو گئی تو یہ تکلیف نہیں ہے. ہاں, دونوں کو دیکھنا پڑے گا. اذان کے بعد پہلے دعا پڑھنا چاہیے, درود شریف پہلے دعا پڑھنی چاہیے. میری بہن کی طبیعت ناساز ہے, اسپتال میں داخل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامل صحت عطا فرمائے. ذکر کرنا افضل ہے یا صدقہ کرنا افضل ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کہیں کہ نماز پڑھنا افضل ہے یا روزہ رکھنا افضل ہے, دونوں افضل ہیں, ہر بات کا اپنا موقع ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے, عافیت دے, پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, مرحومین کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, اور مسلمان جہاں جہاں جس خطے میں تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان کی ان کی نصرت فرمائے. ہمارے پاکستان کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ یہاں کے حالات کو خوشحالی میں بدل دیں, یہاں کے لوگوں کی کرپشنوں اور دو نمبریوں کو عافیت میں, امانت داری میں, وفاداری میں بدل دیں, اور اس مملکت کو ہم نے جس وعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلموں پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك.